الرحيم ومحرمة أخرى إن لسدرة المنتهى إن ذهب لكم بعد ويخشى السدرة ما يخشى وما ذهب السفر وما طغى ولقد رآه من آيات ربه الكبرى. الحمد لله نحن خلاصة تنسيقها كواليسين قبل الهوء فعن مراتي التحرم بحضوء ارتقى الميراث في عنوان قد احشو تحريف قلت ميراث كسفر كيسا سفر ومحا تنسيق واقعاء تنسيق جملاء بدون الشروط مبارک کے طور پر ہونے پر کسی کا جتنے کا پورا ہونا ہے ابھی بھی موجود کسی نہ کسی طرح سے بچ جائے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا مقابل ملاج کی وہ تیسری تقریب تھی جس نے حضرت اسلام نے عالم فرضہ کو مشاہدہ کیا. اگر اسی کو میں اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں تو کم سے کم ایک تقریب کی تین یا چار تقریب ہو سکتی تھی. تو تقریر کے واقعات کو ذرا خطابت کے انداز سے پیش کرنے میں اثر بڑھ جانا. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ یہ ہر صورت میں اس سلسلے کو اس سال ختم کر دینا ہے. آخری تقریر ہوگی میں آج کی تقریر میں بھی اکثر بنتا یہ محسوس کرنے کے بعد وہ برف کے موسم کی تقریر میں جانے کی گنجائش ہے. واقعات کے بیان کیے ہوئے واقعات کو اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. یہ ضرور ہے کہ ہماری کتابوں میں جتنے واقعات ہیں وہ بیان کر دیے جائیں گے. تقاریر کو محدود کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میراج کے خبر کی کچھ تفصیلات کے روایتوں کو نظر انداز کیا جائے. اس منزل کی گفتگو کا آپ نے کہا ہے جہاں پچھلے منزل کو بات بات کتنی تھی پہلی دو تقاریر پہلی آسمان تک کے سفر کے بارے میں تھی. تیسری تقریر پہلے اور دوسرے آسمان کے دوران جو واقعات کے حوالے میں مشاہدہ کی اور چوتھی تقریر دوسرے آسمان سے ساتویں آسمان تک کے سفر کے بارے میں تھی. آج ہماری گفتگو یہی سہارے آسمان سے سکرت المنتہا تک کا سفر کر جانا اور پھر واپسی کے سفر کا آبا واپسی کے سفر کی خاطر طویل ہے. سکرت المنتہا اور واپسی کے سفر کا آغاز یہ معلومات آج کی تقریر میں یہاں پر بیان کر دیا جائے گا. چوتھی تقریر یعنی گزشتہ منگل کی تقریب اس اعتبار سے بہت تھی تو اس میں نے وہ پانچ اچھیوں باتیں بتائی تھی جس کا پیغمبر نے ہر ہر آسمان پر مشاہدہ کیا. جتنے بھی آسمانوں کے پیغمبر اسلام گزرے تو چار یا پانچ سے چھ باتیں مسترد تھیں. وہ ساری چوتھی آسمان میں ان کی تفصیلات آ چکی. اب آپ کے آسمان کے پیغمبر اسلام ہو چکے آپ نے آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول نے کرنے سے بیت المعمور کا سلام کیا. بیت المعمور میں داخل ہوئے جو رسول کو آواز آتی تھی بیت المعمور کے بارے میں ہمارے یہاں دو روایتیں بالکل برابر تھیں. اتنا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ انہیں سے کس کو ترجیح دی جائے. ایک روایت یہ ہے کہ بیت المعمور چوتھے آسمان پر واقع اور ایک روایت یہ ہے کہ ساتویں آسمان پر واقع. البتہ پچھلی تقریر میں جو آتا کہ چوتھے آسمان سے آسمانوں کا طریقہ بدل جاتا اس لیے ہو سکتا ہے کہ چوتھے آسمان والے روایت کے اندر معصوم نے مستقبل چوتھے آسمان کو سستی نہ کر دیا اور وہ مراد یہ ہو کہ وہ جو چوتھے آسمانوں کے علاقہ شروع ہو رہا ہے اس میں کہیں سے بیت المعمور ہے.
لیکن ہم صرف محسوس کرنا ہوا دنیا کا وہ پہلا شخص کہ جسے اس دنیا کا بھی نہیں بلکہ کائنات کا پہلا شخص تو جسے فرشتوں کی صلاح کا حج کے لیے بنایا گیا ہے بیت المال کے نیچے سے وہ دو لہریں نکل رہی ہیں دنیا کی ایک تمام واقع ہے جس میں تینوں کا شریر ہے ایک تمام سنسدی ہے کہ جس میں ہوٹل کا پانی پیڈم کرتے ہیں لہر پودوں کو پانی کو روش فرماتے ہیں لہر سنسدی میں ہوٹل فرماتے ہیں اصل وہیں سے جنت کا آدھار ہو گیا سورہ نزل کی بناوٹوں کو میں نے تذکرہ کیا میں نے تلاوت کیا اس نے اسی واقعے کا تذکرہ وہ رہا میں دوسرا پڑا کہ پیغمبر نے جبریل کو ایک مرتبہ پھر دیکھا اب یہ پھر دیکھنے سے کیا کرا ربی ہم بڑی بات آ رہی ہے ان کا قدرت منتا ہے سدرا منتا ہے جو بات جبریل آنند شاپن یا عمر عامی کے گھر پیغم ارتنان کو لینے کے لیے آئے تھے وہاں نقل جبریل پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں مگر بیت المعمور سے آگے پڑھ کر جبریل اور پیغمبر میں کچھ دیر کی جگہ ہو گئی قرآن مجید کا تذکرہ کر رہا پیغمبر نے جبریل کو دوبارہ دیکھا کہاں پہ دیکھا سدرا منتہا کے پاس دیکھا یہ سدرا منتہا کیا ہے وہ چیز بھی بات میں آئی دن رہا جنت ہوگا قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی کے پاس وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے اب پیغمبر اطمینان بیت المعمور سے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں یہ دو رہے وہ ساتھ ساتھ جاری بیت المعمور کو جنت کو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں پیغمبر اطمینان جن لوگوں سے اوپر سے سیکھ لائے یہاں سے مستحمات سے بھارے ہوئے اور جنت میں داخل ہوئے پیغمبر اطمینان کا جملہ ہوا ہے کہ بس میں نے دیکھا تو یہیں سے میرے قائم والوں کی مکانات شروع ہو گئے شیعان اہل بیت کے مکان شروع ہو گئے جنت میں سب سے پہلی ملاقات اپنے جد جناب ابراہیم سے ہوئی یہ ایک درخت کے نیچے تو جس درخت کے پھلوں کی شکل ماں کی مانی ہے بچوں کو لے کے بیٹھے وہاں سے پیغمبر اسلام ذرا آگے لگے تو پیغمبر اسلام کی خاطر مدارات کی گئی جنت کے ان پھلوں سے جس کے نتیجے میں شہری کی ولادت ہوئی ہے تقریر یہاں سے کتنی تقریر میں ہوتی اب پیغمبر اسلام مزید آگے تشریف لے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پیغمبر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں انتہائی گھنا سایہ ہے اس درخت کا اور جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہاں تشریف رہتی پیغمبر اسلام جنت کے داخل ہو کے وہاں بیٹھ گئے جبریل جنت کا ایک پھول لے کے آتے ہیں جو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پیغمبر اسلام نے جیسے ہی اس پھل کو لیا پتا اس پھل میں سے ایک عورت نکل کے آئی کہ جس نے خود اپنا تعارف پیغمبر سے کرایا اللہ کے رسول میرا نام مرضیہ اور پروردگار نے میرے جسم کا ایک حصہ مشک ایک حصہ اندر جس طرح سے بنایا کہ میں فقط اور فقط آپ کے بھائی علی اور ان کے ماننے والوں کی خدمت کے لیے مقرر کی گئی پیغمبر اسلام علی اور پہستان علی خدمت کرنے والی کچھ دور کو اس طرف کے نیچے دیکھا اور پھر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ کچھ فرشتوں پر پڑی کہ جو درخت کے نیچے ساز و سامان کو جمع کر رہے ہیں ان کے پاس کے تین گھوڑے ہیرے اور جواہرات کے گھوڑے بہترین لباس جس سب کو جمع کر رہے ہیں پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو فرشتوں کی قسم میں سارا سامان جمع کر رہے ہیں جواب ملا کہ اللہ کے رسول آپ کی بھائی علی کے وہ ماننے والے جنہوں نے دنیا میں فقر اور پیسے اور مصیبت کے ساتھ زندگی گزاری مگر سب ان کے کام دیا اور کسی حوام کی جانب قدر نہیں بتایا ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ گئے تو گھبرا کے حلال کو جوڑ کے آرام سے چلو گے صبر کرتے رہے پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے آرام کی جانب قدر نہیں بڑھا رہے ان کے استقبال کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی تو جب پروردگار عالم نے اعلان کیا تو میرے بندے میں سے جو میرے حکم کا اتنا پابند ہو کہ پرارتھنا کرے مگر میرے حکم کو نہ توڑے جنت میں سب سے پہلے اس کو لایا جائے گا اور استعمال کر کے بھی لایا جائے گا باقی لوگ تو جنت میں آئیں گے خوشی کے عالم مگر جو وہ آتی ہیں کہ جنت ان کا انتظام کرے گی ان کا باقاعدہ استعمال ہوگا جو اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں پیغمبر اسلام کی نگاہ اس وقت پڑی کہ کچھ آگے اب جو پیغمبر جنت کے مناظر دیکھ رہے ہیں زیادہ تفصیلی وقت پیغمبر نے جنت نہیں لیا آنے میں فروخت کے مناظر کے بعد تفصیل کو دیکھے جنت کے مناظر پیغمبر نے صرف نہیں دیکھے پھر پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی. پیغمبر اسلام مشاہدہ فرماتے ہیں کہ ایک محل بن رہا ہے سونے اور چاندنی کی چیزوں کا. اگر یہاں سے مسلسل تین روایتیں آ رہی, تینوں روایتوں کا موضوع ایک ہی, ایسی نیکی کو بتانے کے لیے یہ تین روایتیں آئی ہیں. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ کچھ فرشتے کھڑے ہوئے محل بنا رہے ہیں سونے اور چاندنی کی چیزوں کا. ایک میں بہت سارے محل بن رہے ہیں جنت میں, جنت تو پیدا ہو چکی ہے, جنت کی تو ساری نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں, اور ایسا یقینی ہے جنت کے وجود کا عقیدہ ہے. یہ ہمارے مرانے کا فتویٰ یہ کہ اگر کوئی آدمی جنت کی خلقت کا قائل نہ ہو یا جنت کی نعمتوں کو جسمانی نہ سمجھے یا جنت کی نعمتوں کو خواب و خیال کی باتیں قرار دے, تو ضروریات دین کا ملتے ہونے کی وجہ سے وہ کافر, اور اس کا مسینہ نہیں, اور اس کے پاس نہیں پرہیز کرنا ہے کہ جو کافر کے پاس کیا جاتا. مگر یہاں پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں ابھی کچھ محل تعمیر ہو رہے ہیں, یعنی کچھ انڈر کنسٹرکشن سے دن کو آ گیا کہ فرشتے کھڑے ان کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کی اینٹیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ 10-12-20-25 ہوتا جہاں تک پیغمبر اسلام سے نکاح جاتی وہاں تو صحیح منظر نظر آ رہا. اچھا فرشتے بھی یہ نہیں کہ مسلسل کام کر رہے ہیں, بلکہ دو چار اینٹیں رکھی پھر کھڑے ہو گئے, تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے بڑھے, دو چار اینٹیں اور رکھی اور پھر کھڑے ہو گئے. اور کچھ فرشتے ہیں جو بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں, سونے چاندی کی اینٹیں رکھ کے چلے جا رہے ہیں. فرشتوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یا یعقوب الحمد للہ, فرشتے حکم خدا کی ذرہ برابر مخالفت نہیں کرتے. بھائی اگر خدا کا حکم آیا چاہے فرشتوں جنت میں سونے چاندی کی محل بنا, یہ اتنا رک رک کے کیوں بنا رہے ہیں؟ اور پھر ہر ایک کا طریقہ الگ, کوئی دلی بنا رہا, کوئی حصہ بنا رہا, کوئی اور حصہ بنا رہا, تو بالکل اس طرح سے دوڑا ہوا ہے فرشتہ. پیغمبر نے سوال کیا اور یہ فرشتوں کے پاس سے جا کر کہ تم لوگ یہ کیوں کر رہے ہو, کس طرح سے یہ محل بنا رہے ہو؟ اور اللہ کے رسول یہ وہ محل نہیں ہے جو خدا کی عبادت میں کسی مومن کو ملے, یہ وہ محل ہے کہ جو مومن خود بناتا. جیسے جیسے ہم کو اس کی مزدوری ملتی جاتی ہے ویسے ویسے ہم بناتے جاتے ہیں. جو مومن تیزی سے مزدوری دیتا اس کا محل بھی بھاگڑ تیزی کے ساتھ بن رہا, اور جو مومن بڑا آہستہ آہستہ بہت ہی سلو سلو بہت ہی رکرو سے مزدوری دیتا محل بھی ایسا بن رہا. پیغمبر اسلام نے کہا تو اس محل کی مزدوری کیا ہے؟ وہاں تصویر کیا تھا, یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جیسا مومن ذکر کرتا اپنی نمازوں کے بعد, اس کے بیٹھتے دعاؤں کے بعد, یہ فکر خدا تصویر کے الفاظ کی شکل میں جو اس محل کی مزدوری جو تیزی کے ساتھ مزدوری دے رہا ہے اس کا محل آپ کو دیکھ رہے ہیں تیزی سے بن رہا, اور جو آہستہ آہستہ دے رہا ہے اس کا محل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ بن رہا ہے. جو ایک دو دفعہ یہ پیسے دینے کے بعد بھول گیا اس کا محل کی دو چار نیچے کھڑی ہے, اس کے آگے کوئی کام نہیں ہو رہا. پیغمبر اسلام نے اس کے بعد معافی مانگا فرمایا کہ میں اپنے ماننے والوں اگر حکم خدا ہوتا تو یہ ذکر ہم کو واجب کر دیتا, لیکن تم خود دیکھو کہ جس کی وجہ سے اتنی آسانی کے ساتھ جنت میں تمہارا محل بن سکتا. اگر میں نے کہا کہ تین روایتیں ایک ہی عنوان پر, کیونکہ پیغمبر اسلام کچھ اور آگے بڑھے ایک اور منظر دیکھا پیغمبر کہ جگہ جگہ باغ ہیں مگر باغ میں بڑی تیزی کے ساتھ درخت اگ رہے ہیں, اور باغ ایسے باغ ہیں کہ جن کے درخت جل رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ بھائی یہ کون سے درخت ہے جو آپ اگائے جا رہے ہیں؟ جنت تو پہلے ہی بن گئے, یہ اب کون سے درخت اگائے جا رہے ہیں؟ یہاں بھی یہی پتا چلا کہ یہ دو درخت ہیں, جب دنیا میں کوئی ذکر خدا کرتا یا بھی خدا کا ذکر کرتا پہلے ہی جنت میں اس کا ایک درخت بن جاتا. جیسے جیسے لوگ ذکر خدا کر رہے ہیں ویسے ویسے ان کے باغات تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے سوال کیا اور یہ تو جلنے والے درخت ہیں, یہ جہنم جنت کے جہنم کا مزہ کیسے؟ آپ تو جہنم کی چیز ہے, یہ درخت کیسے جل رہا ہے؟ وہاں سے اللہ کے رسول وہ محسوس ہو گئے جو پہلے اپنا درخت بنا کر لیتے اس کے بعد پھر خود ہی اپنی درخت کو جلا دیتی. اس کے آگے اس کی تفصیل نہیں, مگر اس کے آگے کی تفصیل ایک اور روایت میں ہوئی تھی. ادھر پیغمبر اسلام کسی مقوم کو ایک اور موقع پر مدینے کی مسجد میں بیان کیا اور کہا کہ جب کوئی مولوی ذکر خدا میں سبحان اللہ
يا الحمد لله يا لا اله الا الله يا الله اكبر يا الله مستحيل درخت الرد معك پیدا ہو جاتا پیغمبر آپ کو ایسی بات بتا رہے ہیں جو سوال کیا کسی مسلمان کہ اللہ کے رسول پھر تو ہمارے بہت سارے درخت وہاں بن گئے ہوں گے کیونکہ ہم تو گھر سے تصویر لے کے نکلتے اٹھتے بیٹھتے چلتے سیتے کھاتے باتیں کرتے ہر جگہ ذکر خدا کا سلسلہ جاری پیغمبر نے کہا ہاں بہت سارے درخت ہوں گے مشر کیے کہ تم دنیا سے کوئی آگ نہ بھیجو کہ جو درخت کو جلا دے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آج باہر کی کسی مومن کی غیبت کسی مومن کی توہین کسی مومن کی برائی کسی مومن سے حسد یا رشتے حالات جو وہ چیزیں جو آگ ہے جو جہنم جنت کے درخت کو جلا دینے والی وہ درخت کو جو ہم نے پیدا کیا اس کے بعد وہ درخت خود بہت جل جاتا ہے ورنہ تو معراج کے سفر کی باتیں ہو رہی پیغمبر اسلام مزید آگے کہتے ہیں ان مرتبہ پیغمبر اسلام نے دیکھا ایک انتہائی خوبصورت محل بنا ہوا یہ محل یاقوت کا بنا ہوا مگر ایسا نازک یاقوت ایسا نفیس یاقوت کہ یاقوت کی دیواریں لیکن مگر باہر کھڑے ہو کے دیکھو تو محل کے اندر کا تمام منظر صاف نظر آتا کتنا خوبصورت تو یاقوت ہے اتنا تاریخ یاقوت کہ اس کے اندر دیکھے تو رکاوٹ نہیں انسان اس یاقوت کی دیوار سے گھسا کی آپ دیکھیں گے آج کل تو دنیا میں رواج بھی ہو گیا جو خوبصورت عمارت بناتے وقت شیشے کے استعمال کیا تھا کرتے خوبصورتی کے لیے مگر یہ یاقوت کا محل اور ایسا نفیس یاقوت کہ بیچ میں کوئی ضرورت کوئی محل کوئی رکاوٹ نہیں اور اس یاقوت کا محل زبردست اور روپیہ کے دس کتے بنے ہوئے ہیں اور یہ اتنا خوبصورت محل ہے کہ پیغمبر اسلام کیا کیا مناظر دے کے آ رہے ہیں مگر کس محل کو دیکھ کے رو گئے اور سوال کیا کہ یہ محل کس کا ہے یہ محل کس کو ملے گا ایک تو وہ اپنے روایت کھلی ہوئی ہے جو اس کا جواب نہیں آیا کہ ہر آسمان پر پیغمبر کو ایک ایک محل نظر آیا اور جب پوچھا کہ وہ جس کا محل ہے تو بتا دل بنی آصف بنی آصف کے نوجوان کا وہی الگ روایت لیکن یہ نہیں جنت کے اندر اور اتنا خوبصورت کے دس خدے بنے ہیں موتی اور زبردست یا خود اتنا نفیس بیچ کے کسی قسم کے کوئی محل یا رکاوٹ یا ضرورت نہیں کہ باہر سے کھڑے ہو کے دیکھے تو محل کا اندر نظر آتا ہاتھ دیوار کے پاس ہو جاتی اتنا صاف یا خود برابر سوال کرتے کہ یہ محل کس کے لیے اللہ کے رسول آپ کی امت کے لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے میری امت کی کن لوگوں کے لیے آپ کی امت کی ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت ساری زندگی ذکر خدا کرتے رہے ساری زندگی روزے سے رہے سارے صاحبان ایمان کا سارے صاحبان ایمان کی دعوت رہے پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ پھر تو ایسا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ذکر خدا کتنا ہی آدمی کرے مگر ساری زندگی کتنے ہی روزے رکھے مگر ساری زندگی صاحبان ایمان کو کتنا ہی کھانا کھلا مگر سارے صاحبان ایمان کو کھانا کھلانا تو جواب ملتا کہ نہیں اللہ کے رسول خدا نے شرطی لگائی مگر بعد میں اعلان کیا کہ جو دن ایک مرتبہ تصویر ارباب بھائی کے دن کا آغاز کرتا میں اس کا سارا دن ذکر خدا میں رکھوں گا جو رمضان کے 20 روزے رکھنے تھا میں اس کا سارا سال روزے میں رکھوں گا اور جو اپنے گھر والوں کو جن کا نام رکھتا اس پر واجب ان کو آرام اور اطمینان سے اس کا حق دے دیتا ایسا نہ ہو کہ بیوی سے تنگی ایسا نہ ہو کہ اولاد سے تنگی ایسا نہ ہو کہ والدین سے تنگی میں اس کے حق میں بھی لکھوں گا کہ گویا اس نے سارے صاحبان ایمان کا حق ادا کر دیا اور ان کو کھانا کھلا دیا اپنے اہل و عیال کو آرام اور اطمینان کے ساتھ ان کا حق پہنچا دے گا یہ اس نبی کا محل ہے جس روایت کے اندر بعض کتابوں میں اللہ مجلسی نے اس لیے معافی کو پانچ طریقے سے بیان کیا چار طریقوں میں تو یہی جملے پانچویں طریقے سے جملہ اور آیا تھا یہ چار باتیں بتائی پیغمبر اسلام چار روایتوں میں تو تین باتیں ان کی روایت کی چوتھی بات بھی بتا دی گئی جو وہ ساری رات جاگتا رہتا اس کے لیے ہے یہ محل بسر سے ایک روایت کی یہ جملہ اس کے اندر یہ جواب بھی ہے وہ ساری رات جاگنے سے مطلب یہ کہ خدا نے کہہ دیا کہ جو رات کی کسی بھی حصے میں میرے لیے اس وقت نماز اس کا پڑھے کہ جب سب لوگ سو رہے ہیں اس مومن کو میں ساری رات اپنی عبادت کے لیے مکلے پر کھڑا ہوا اور جاگتا ہوا نام عمل میں تحریر کروں گا تو وہ شخص جو دن کا آغاز تصدیحات احباب سے کرتا اور وہ شخص جو سال میں رمضان کی روزے رکھتا اور وہ شخص کہ جو اپنے گھر والوں کا دل کا نارو رکھتا باجے میں ان کی کوئی تنگی نہیں کرتا اور وہ شخص کہ جو رات کو نماز کرتا وہ انتظار کر رہا ہے تو پورا کر رہا ہے کہ سارا سال ذکر خدا
سارا سال روزے کی حالت، تمام طالبان ایمان کو کھانا کھلانا اور تمام رات عبادت کے سماعت کا وقت ہے، اس لیے یہ محل گفتہ پیغمبر اسلام مومن اور اپنی امت کو مومن کے اس محل کو بھی دیکھا، پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھے۔ جب پیغمبر اسلام اس کو آگے تشریف لے گئے تو پھر امیر المومنین کی کچھ محل پیغمبر اسلام نے دیکھے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس پورے دنات کے واقعے مولانا کائنات کے محلات کا اتنی جگہ تذکرہ کہ بار بار اس کو دہرانا صاحبان ایمان کے لیے ضرورت نہیں، وہ بخوبی آگاہ ہو چکی کہ سفر معراج میں پیغمبر اسلام کی زبان امت کو مولانا کے عظیم مرتبے سے بھی آگاہ کرنا تھا۔ پیغمبر اسلام نے بہت سارے محلات اور دیکھے مولانا سے، میں ان کی تفصیلات کو صرف اس لیے بیان ہو چکی ہیں اس وقت نظر انداز کرتا ہوں، مگر آگے چلتے چلتے پیغمبر اسلام اس محل کو سمجھ گئے جس سے وہ طرف نکلا ہوا تھا، جس کے سارے اب تک پیغمبر نے سفر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا تقریر کی شروع کہ جنت میں آ کے پیغمبر کو ایک طرف کے سائے میں لے جایا گیا، اس کے بعد یہ سارا سفر پیغمبر اس طرف کے سائے میں طے کر رہے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کو جملہ خود کہ میں نے معراج کی رات کو وہ طرف دیکھا، یہ جو علی کے گھر میں لگا ہوا جنت کی جو علی کا گھر، اس کی جڑیں علی کے گھر میں، اور وہ طرف جتنا بڑا اتنا بڑا تھا وہ برف کہ اگر ایک پرندہ اس کے چاروں طرف چکر لگانا چاہے کہ ایک چکر میرا پورا ہو جائے، 700 سال تک یہ پرندہ اڑے گا تو بھی اس درخت کے چاروں طرف ایک چکر نہیں لگا پائے گا، اتنا بڑا ہے یہ درخت محیط کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، ہراؤ کے اعتبار سے اس کا گھیر اتنا زیادہ، اور اس درخت کا سایہ پیغمبر اس کی لمبائی بتا رہے ہیں، سایا اتنا جانور کو یاد نہیں، 100 سال تک گھوڑے کی بیٹھ کے بولتا رہے تو اس طرف کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ وہی ہے جس کو قرآن نے سل مضبوط کہا، پھیلا ہوا سایہ جنت میں ہوگا، مگر درخت کہاں ہے؟ یہ پیغمبر جب معراج کی آنکھوں سے دیکھ کے آئے، درخت کہاں ہے؟ درخت میرے بھائی علی کے مکان کے اندر، اس درخت کی شاخیں اور اتنی شاخیں، اس درخت کی اتنی زیادہ شاخیں کہ جنت کے جتنے محلات ہر گھر میں اس کی ایک منٹ شاخ پہنچ گئی ہے، درخت کی جڑیں اور تنا علی کے گھر میں، اور اس کی شاخیں جنت کے ہر ہر گھر میں پہنچ گئی، یعنی جو بھی جنتی آئے گا اس کے گھر میں اس درخت کی شاخ ہوگی، اور اس شاخ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس شاخ پر 1,00,000 قسم کی مختلف نعمتیں موجود ہیں، پھل بھی اسی شاخ پر، لباس بھی اسی شاخ پہ، سواریاں بھی اسی شاخ میں، یہاں کا جملہ ہے پیغمبر کا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک شاخ پہ 1,00,000 ایسے لباس جنتی لباس کہ جن کی ہر ایک رنگ دوسرے سے مختلف، 1,00,000 الگ الگ رنگ دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ جنت کے لباس کی خصوصیت۔ اور خاص بات یہ کہ یہ شراب کے استعمال کے لیے جو چیز بھی توڑی جائے، مگر ہم نے ایک لباس اٹھا لیا تو ایسا نہیں ہے کہ 99,999 رہ جائیں گے، جو لباس جاتا ہے فوراً اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے، جو پھل توڑا جاتا ہے فوراً اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام اس طرح کی کیفیت بیان کرنے کے بعد ایک جملہ اور کہا، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرماتے کہ جب پروردگار عالم نے اس طرح کو پیدا کیا، آپ کو اس کی بات بتائیں اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا سایہ، اس کی شاخیں کس طرح، اس کی نعمتیں کس طرح، اب پیغمبر اس درخت کی تاریخ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے اس طرح کو پیدا کیا تھا تو اس درخت کے اندر جتنے پتے ہوئے تھے اس وقت ان تمام پتوں کو توڑا تھا، یعنی خدا کا حکم آیا تھا پتے ٹوٹ کے گرے تھے، جتنے پتے ٹوٹ کے گرے تھے وہ ساغر کا رخا بن گیا تھا، اور ہر روپے کے اوپر ایک نہ ایک مومن کا نام لکھا تھا، یعنی قیامت تک جتنے بھی شیعان علی پیدا ہونے والے یہ سڑک بنتے وقت درخت اس دن بنا تھا جس دن جنت بنی، سڑک بننے کے بعد پتے کو کانور میں تبدیل کیا گیا اور ہر کاغذ پر ایک نہ ایک مریض علی کا نام لکھا ہوا، قیامت تک جتنے بھی شیعہ پیدا ہونے والے سب کا نام ایک نئے کاغذ کے اوپر، اور ہر کاغذ کو بنانے کے بعد خدا نے ایک فرشتے کو پیدا کیا، وہ فرشتہ اس کاغذ کو ہاتھ میں لے کے انتظار کر رہا ہے قیامت کے دن کا، جب وہ مومن دنیا میں پیدا ہوگا اس دن سے فرشتہ اس کے ہاتھ میں دعا شروع کرے، اور قیامت کے دن یہ اتنے سارے فرشتے یعنی ہر مومن کے لیے فرشتہ، یہ فرشتہ قیامت کے میدان میں آئے گا اور شیعان علی سے یہ پرچہ کے روکا دے گا اور کہے گا کہ جنت کی تکلیف کے وقت یہ امانت میرے پاس محفوظ کی آپ کے لیے، اب آپ اپنی امانت لیجیے، اور یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت مطابق جہنم اور کل خراب کی سختیوں سے نجات کا پروانہ ہے اور ہر شیعہ کے ہاتھ کیے جائے گا. اچھا روایت چل رہی یہاں تو پیغمبر کی روایت کو بحال ہو. اب پیغمبر کی گاؤں اس طرف کو پہچانو, یہ درخت طوبہ جس کا تذکرہ سورہ راحت کی 29ویں آیت میں ہوا اور ان الفاظ سے تذکرہ ہوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے طوبہ, طوبہ ان کے لیے وحسن مآب اور کتنی بہترین جگہ وہ واپس پلٹ کے جائیں گے. قرآن نے پہلے کہا طوبہ لہو ان کے لیے طوبہ اور پھر وہ طوبہ کی تعریف کی کہ کتنی اچھی جگہ ہے کہ جہاں تمہیں پلٹ کے جانا. طوبہ کی تعریف قرآن کر رہا ہے. طوبہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا وہ طرف ہے کہ جس کی اس حیثیت ہے جو میں نے بتایا. اور یہ تو میراج کی طرح اور وہ روایت جو جنت بنتے وقت ہر مومن کا نام لکھا گیا. جہاں قرآن نے ایک شرط لگائی کہ یہ طوبہ ان کے لیے ہے جن کا ایمان بھی ہے ہمارے سالے بھی ہے. ایک بات تو یہاں ہمارے سامنے ہے. دوسری بات پھر ہمارے سامنے ہے کہ جب صادق علی محمد امام جا پر کسی نے سوال کیا تھا مولا ایمان اہل بیت کے لیے کیا طوبہ کا درد ہے؟ امام نے کہا ہاں ہمارے جب معراج کے سفر میں اپنی آنکھوں سے وہ طوبہ کا درد دیکھ کے کہ جس کا جس کی جڑیں اور تنا علی کے طرف علی کے گھر میں ہے جنت میں جو علی کا گھر اور شاخیں ہر ہر گھر میں. لیکن یاد رکھو یہ طوبہ کا درخت اس کو ملے گا کہ جو امانتوں کو ادا کرتا ہو, عہد کی پابندی کرتا ہو, ہمیشہ سچ بولتا ہو, رشتے دار کے حق کو ادا کرنے والا ہو, مظلوم پر رحم کرتا ہو, صاحبان ایمان سے خود اخلاقی سے پیش آتا ہو, اس کے آداب کو ہٹوا کے کوئی نفر یہ چیز نہ ہو اور معصوم نے آخر بھی قصور بتایا اور وہ ہر وہ کام کرتا ہو جو اس کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے, یہ درخت طوبہ اس کے لیے. پیغمبر نے کہا کہ ہر شیعہ کے لیے درخت طوبہ میں پروانہ لگا رہا بلکہ فرشتہ لے کے انتظار کر رہا. اور امام نے کہا کہ درخت طوبہ اس کے لیے جس میں یہاں کا پائی جائے. اب رسول اور امام میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے جو پہلی حدیث بھی کہا کہ شیعہ علی کے لیے پروانہ, اس سے مراد وہی شیعہ علی ہے کہ جو ان آٹھ اور نو باتوں کی پابندی کرتے. پیغمبر اسلام بھی یہ درخت طوبہ دے گا. اچھا اسی طرح سے طوبہ کے بارے میں پیغمبر نے دو مرتبہ دو الگ باتیں بتائی. معراج کے سفر کو پیغمبر نے واقع دھا کے سنایا. ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ کہا کہ میں نے روایت کری وہ درخت علی کے گھر میں ہے. پھر دو تین سال کے بعد پیغمبر نے کہا کہ میں جب جنت میں گیا تھا معراج میں تو میں نے درخت طوبہ کو دیکھا تھا جو میرے گھر میں. اچھا کوئی ایسا مسلمان بھی تھا جو اس وقت بھی پیغمبر کی بات سن رہا تھا تین سال پہلے, اس نے حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی باتیں تو الگ ہو گئے. اس دن تو آپ کہہ رہے تھے کہ طوبہ کا درخت علی کے گھر میں, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ طوبہ کا درخت میرے گھر میں. یہ تضاد جو ہے وہ پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ تمہیں کیسے سمجھا ارے جنت میرا اور علی کا گھر کوئی علیحدہ علیحدہ گھر تو ہوگا ہی, وہی ایک ہی گھر جو میرا گھر بھی ہے وہی گھر علی کا گھر بھی ہے. اسی لیے اس دن میں نے علی کا نام لیا, آج میں نے اپنا نام لیا. مگر سفر معراج کی تفصیلات میں پیغمبر مسلسل صحیح نہیں رہے کہ میں نے علی کے گھر میں اس طرف سے طوبہ کو دیکھا. شیعہ میں اہل بیت کو ایک پیغمبر اسلام نے بشارت دی. اس کے بعد یہ جملہ اور آتا ہے اور روایت یہ روایت کی ترتیبان کی ہے کہ معصوم نے فرمایا جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے خلوص سے مسافرہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح سے جھڑ کے گرتے ہیں جس طریقے سے موسم خزا میں درخت کے پتے سوکھ کے گرا کرتے ہیں. یہ مسافرہ کرنے کا اتنا سوال کہ گناہ اس طرح سے لیکن جملہ ہے دونوں ہاتھوں سے مسافرہ کرتے ہیں کہ جو ان کے گناہ اس طرح سے جھڑ کے گرتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے کہا اور اس کے بعد امام نے کہا لیکن اگر تو مسلمان ایک دوسرے سے مخالفہ کرے یعنی گلے ملے تو فرشتے آواز دیتے مشکا ہو تمہارے لیے صوبہ کا درخت تمہارا انتظار کر رہا. تو گلے ملنے والا مومن اس کو صوبہ کا درخت ملے گا اور ہاتھ پھیلانے والا مومن اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے خالی گناہ جو ہے معاف ہوں گے. یہ دو نیکیوں کا فرق بتا رہے ہیں معصوم. بہرحال پیغمبر اسلام نے درخت صوبہ کا مشاہدہ کیا اور پیغمبر جنت سے باہر آ گئے. پیغمبر اسلام جب جنت سے باہر آ تو بس قرآن کا جملہ وکیل دہ سدرت الملتحا وکیل دہا جنت الماوا. جنت اور سدرت الملتحا دونوں بالکل برابر. پوچھا گیا امام سے بولا کہ سدرت الملتحا کیا؟ کہا دیجیے وہ بیری پر درخت جسے بطور نشان آسمانوں میں رکھا گیا. اس درخت کے آگے کوئی نہ جا سکتا ہے نہ گیا ہے نہ جائے گا سوائے ہمارے جج. اور کوئی بھی اس درخت کے آگے
اب اگر ایک عام مقام بنا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ غلطانی میں کوئی فرشتہ آگے بڑھ جاتا, تو قدرت بنتا دیری کا ایک درخت وہاں پہ لگایا گیا تاکہ جو فرشتے یہاں سے گزرے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ ہے نشان اس کے آگے ہم کو نہیں جاتا. پھر خاتون نے کہا یہی وہ مقام جو دنیا مومن جتنے بھی نیکی کے کام کرتا فرشتوں کو اٹھا کے یہاں تک لاتے ہیں, اس درخت کے پاس رکھ دیتے بس, اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری تک آگے نہیں لے جا سکتے. پھر پروردگار یہاں سے مومن کی نیکیوں کو اپنے پاس براہرات منگواتا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ کسی کا علم ہے کہ اس سے آگے کیا, بس یہاں تک پیغمبر اسلام کی بہن کے ساتھ پہنچنے اور اسی مقام پر جبرائیل کی اذان مکمل ہوتی. اب اس پرانی روایت کو مکمل کروں گا میں, پیغمبر جنت سے نکل کے آئے اب قدرت بولتا اس کے آگے پیغمبر کو جانا ارے تو معلوم ہے کہ میں پہلے بتا دوں تو کوئی حرج نہیں کہ یہ وہ منزل ہوگی جہاں جبرائیل بھی رسول کا ساتھ چھوڑیں گے. ابھی تو جبرائیل ساتھ آ رہے ہیں, جنت میں جبرائیل کچھ عرصے کے لیے پیغمبر سے جڑا ہو, اس کے بعد بالکل آخر آخر صبح کی طرف کے ساتھ اس کے بعد پیغمبر جنت سے نکل کے آئے. اب سدرت المنتہا کے جبرائیل جو آ رہا ہے اور پہلی مرتبہ اپنی اپنی شکل و صورت میں آئے, اس سے پہلے جو جبرائیل اور پیغمبر کی جب ملاقات ہوئی تو جبرائیل یا تو عام فرشتوں کی شکل میں آئے یا کسی انسانی شکل میں آئے. اب جبرائیل جنت کے رسول کو چھوڑ کے گئے, سدرت المنتہا سے دوبارہ پیغمبر کے پاس آئیں گے. اچھا یہاں سے روایت کو ہم روکتے ہیں اور پھر آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جس وقت رسول اور جبرائیل آسمانوں میں داخل ہوئے تو پہلے آسمان سے جبرائیل نے اذان شروع کی, پہلے آسمان کا اللہ اکبر جا کر اللہ کہا, دوسرے آسمان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہا, اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہا. جبرائیل حی علی الصلاۃ کا پھر حی علی الصلاۃ کا پھر اللہ اکبر کہا جنت کے قریب پہنچنے کے بعد, اور جنت میں داخل ہوتی لا الہ الا اللہ کہا. یہ جو کہیں کی مکان جنت میں مکمل ہوئی کیونکہ روایتوں میں تفصیل نہیں, پہلے دو آسمانوں کی تفصیل, اس کے بعد تفصیل نہیں ہے کہ کس آسمان کی کیا جملہ تھا, اتنا کہ جنت کو داخل ہونے تک اذان مکمل ہو گئی. اب پیغمبر اسلام نے جنت کا سفر مکمل کیا, وہاں سبزیاں کے اثار کو دیکھا, امیر المومنین کے لیے پیدا کیے ہوئے اس زور کو دیکھا جس کا نام مردیا, اس پھل کو کھایا جس کے نتیجے میں ولادتیں فاطمہ ہونے والی ہے, اور مومن کے مقام کو دیکھا, صوبہ درخت کو دیکھا اور پیغمبر جنت سے باہر آ گیا. ایک چیز پیغمبر نے جنت میں نہیں دیکھی, وہ جب واپسی کا سفر ہوگا تو جبرائیل خاص طور پر روک کے لے جائیں گے, اللہ کے رسول ایک بات تو آپ چھوڑ گئے آئیے اس کی زیارت کرا, خیر وہ تو بادشاہ میں رہنا ہے اگلی تفریح میں. اب پیغمبر اسلام جنت سے نکل کے باہر آ گیا اور قدرت المنتہا کی قریب پہنچ گئے. جبرائیل پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے, جس کی تفصیلات کی کتابوں میں ہے, لیکن کیونکہ وہ روایتیں بہت صحیح پر میں نظر انداز کرتا تو نہ تھا اس کا یہ کہ 608 کے جبرائیل تھے, اور ہر ہر لمحے جس طرح انسانی پسینہ کا پتا جبرائیل کے جسم سے ہیرے اور جواہرات ٹپک رہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور تفصیلات ہیں ان کو کیونکہ روایت بہت ہی کمزور نظر انداز کرتے ہوئے قرآن نے کہا وہ رہا نقل کر اخرا. اب پیغمبر نے دوبارہ جبرائیل کو دیکھا, وہ جنت میں تھوڑے جگہ گئے, جبرائیل قدرت المنتہا کے پاس کھڑے. جیسے ہی پیغمبر اسلام آئے جبرائیل نے ایک مرتبہ بابا کے بلن کا خط کا متیس پلا, اگر کہیں ہو چکی نشانہ جو ہے وہ دوہرائے تو نہیں گئے لیکن خط کا متیس پلا تھا, ادھر جبرائیل نے خط کا متیس پلا تھا اور ادھر ساتویں آسمان پر جتنے فرشتے تھے وہ سب دوڑ کے جمع ہو گئے اور کپڑے بنانے لگے. اچھا جیسے ہی خط کا متیس پلا تھا اور فرشتے آنے لگے تو فرشتے نے بڑا عجیب جملہ کہا. اچھا یہ بات رہ گئی ہے دوبارہ بتا دی جائے کہ جب پیغمبر جبرائیل کے ساتھ آ رہے تھے اور حی علی الصلاۃ آ گیا تھا اور پھر حی علی الفلاۃ آ گیا, جن آسمانوں کو یہ جملہ کہا گیا وہاں کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو نماز کی طرف ہے, جب یہ کہا حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ تو سارے فرشتوں نے بابا نے بلن کہا کہ یہ رسول سبق بنے ہیں کہ دنیا کو نماز کیسے عبادت ملی ہے. پھر جب کہا حی علی الفلاۃ اگلے آسمان پر فرشتوں نے کہا علی سبق بنے کہ دنیا کو فلاۃ کیسے نجات ملی, اب جب خطامتی سلا کہا گیا یہاں پر اس کا فرشتے جمع تو ہوئے اور انہوں نے نماز کی تیاری تو کی مگر چھٹی جملہ کی زبان سے آیا, انہوں نے کہا یہ خطامتی سلا قیامت تک پیدا ہونے والے شیعان علی کے لیے ہے کیونکہ دنیا میں نماز کو قائم کرنے اور بچانے والے یہی شیعان علی ہوں گے. ہاں یا تو یہ کہیے کہ فرشتوں کو معلوم ہے کہ صحیح شیعہ کون, یا یہ کہیے کہ فرشتوں کو شیعوں پر بہت زیادہ نیت گمان اور حسن ظن, یہ سارے فرشتوں بہت زیادہ نیت گمان کر رہے لیکن فرشتوں کا یہ کہہ دینا کہ خطامت سلا یہ ایمان ہم نے سنا مگر خطامت سلا خطامت سلا شیعان علی بیت کے لیے کیونکہ قیامت تک نماز ہونے کی وجہ سے بچے گی. یہ آپ کو بتانے کے لیے کافی کہ معراج کی شب اس طرح سے
جہاں علی اور اولاد علی کے فضائل سامنے آ رہے ہیں وہاں ہماری ذمہ داریاں بھی سامنے آ رہی ہیں. اور آپ اس طرح میں سارے فرشتے جمع ہو گئے اور فطرت المنتہا سے بالکل قریب ایک چشمہ بہ رہا. بیت المعمور کی دیوار کے نیچے سے دو چشمے نکلے تھے, وہ جنت بھی گئے. مگر یہ خاص چشمہ, یہ وہ چشمہ ہے کہ جو کہ فطرت المنتہا سے آگے بالکل وہ دیری کے درخت کے نیچے کسی فرشتے کو بھی مجالی جو اس چشمے کے پانی کو استعمال کرے. بنا کے اللہ کے رسول وہ پہلی شخصیت ہے جن کو اس چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت ملی. کس انداز سے کہ فرشتوں کی قطار کریں. اب فطرت المنتہا یعنی ذہن میں رکھیے, درخت لگا فرشتے کو درخت کا قطار بنائے کھڑے. امام ہمیشہ معمول سے آگے ہوتا ہے, پیغمبر اس سے آگے. تو گویا پیغمبر کے قدم اس طرح سے داخل ہو چکے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا. اور اس مرتبہ پروردگار کی آواز, اب جبرائیل کا حادثہ ختم ہو گیا. اب جبرائیل سے کوئی سوال و جواب نہیں ہے, اب جبرائیل کچھ نہیں بولے. فطرت المنتہا کے آگے جبرائیل کی طاقت جو ختم ہو گئی. چنانچہ اب روایت میں پہلی مرتبہ یہ آواز شامل ہوتی ہے کہ بارگاہ الہی کی آواز آئی, کہ اے میرے ابھی ابھی تمہیں آگے بڑھ کر میرے انوار کا مشاہدہ کرنا. اس لیے چشمے جس کا نام ہے چشمہ صاف, اور ماتون کی ایک حدیث بھی ہے تو قرآن کا تیسرا پورا جو ہے پورا صاف اسی چشمے کے نام پر ہے. مارا آواز ہے, ہے میرے ابھی آگے بڑھ کر تمہیں اپنی کن آنکھوں سے میرے قدرت کا مظاہرہ دیکھنا. اس لیے پہلے اس چشمے کے پانی سے اپنے چہرے کو بولو. پیغمبر اسلام جھوٹے جھوٹے اور سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا پیغمبر نے پانی لینے کے لیے. ہم آنکھوں بڑھا رہے, قیامت تک کے لیے سنت ہو گئی کہ جب کوئی آدمی وضو کرے تو ہمیشہ سیدھے ہاتھ کے کلو میں پانی لے. یہاں تک کہ اگر امام کا جملہ چل رہا, یہاں تک کہ اگر سیدھا ہاتھ ہی دھونا تو پہلے سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر پھر اسے اسے ہاتھ میں ڈال کر پھر اسے سیدھا ہاتھ ہو, جو کہ معراج کی رات ہو. جب ہمارے جگ حکم خدا کے تحت چہرہ دھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سیدھا ہاتھ بڑھایا تھا. پیغمبر کی سنت قیامت کی سنت بنی. اب پیغمبر نے اپنے چہرے کے اوپر پانی کو ڈالا. ایک مرتبہ آواز ہے کہ میرے ابھی یہاں داخل ہونے کے بعد انہیں کچھ ٹوکے بھی دیے جائیں گے, اس لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس سانپ کے چشمے کے پانی سے دھو لو. اگر کہ پیغمبر کے پاکوں کا چیزا پیغمبر سے زیادہ تہارت کسی کی نہیں. اگر فطرت المنتہا کا آگے کا مقام بڑا عجیب مقام ہے. پیغمبر نے صرف پہلے سیدھے ہاتھ کو دھویا اور پھر الٹے ہاتھ کو. معصوم نے کہا اس لیے وضو کے اندر قیامت تک کے لیے طریقہ بنا کے پہلے سیدھا ہاتھ ہونا اس کے بعد الٹا ہاتھ ہونا. آواز ہے کہ اے میرے ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے سر پر رحمتوں کی بارش ہے, اس لیے اپنے سر کو بھی گیلا کر لو. پیغمبر اسلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پہ پھیرا اور سر کا مزہ اسلام نے بنا پایا. آواز ہے اے میرے ابھی اب تم اس علاقے میں داخل ہو رہے جہاں آج تک کسی ملک سے کسی فرشتے سے جو غریب کے قدم بھی نہیں پہنچے ہیں, تو اپنے پاؤں کو بھی گیلا کر لو, اپنے پاؤں کو بھی اس پانی سے پاک کر لو. پاک تو ہے پاک پر آپ پاک سے پاک کر لو. جہاں کے پیغمبر اسی طریقے سے سیدھے اور الٹے ہاتھ پر اپنی جھیل ہاتھ کو پھیرا اور پیغمبر کا وضو مکمل ہوا. ادھر پیغمبر اسلام کا وضو مکمل ہوا اور ادھر پیغمبر کے آگے سے حجاب ہٹنے لگے. اب فطرت المنتہا کے آگے پردے کھڑے ہوئے. ان کی تھوڑی تفصیل ابھی آتی ہے لیکن جو اس وقت کی روایت کے لیے ضروری ہے, سامنے پردے کھڑے ایک مرتبہ تین پردے ہٹے. وہ تو بالکل آگے کا علاقہ تو پردے کوئی نہیں دیکھ سکتا. پیغمبر آگے کھڑے ہیں, پیغمبر کے لیے پردے ہٹ رہے ہیں. تین پردے ہٹے کے روح کا ایک دروازہ نظر آیا. ہر پردے کے ہٹتے وقت پیغمبر ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے تھے. تین تصویریں پیغمبر بھی کہیں روح کا ایک دروازہ نظر آیا. جیسے ہی روح کا دروازہ نظر آیا پیغمبر کی زبان کے سوائے کے سیدا جاری ہوئے. وہ دروازہ کھلا, دروازہ کھلا تو پیغمبر نے دیکھا کہ نور کا ایک اور پردہ. پیغمبر نے پھر اللہ اکبر کہا وہ پردہ ہٹا. پھر ایک اور پردہ نظر آیا پانچواں پردہ. پھر پیغمبر نے اللہ اکبر کہا تو وہ پردہ ہٹا. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ سامنے ایک اور نور کا دروازہ بنا کر پیغمبر ہے اور اس نور کے دروازے سے آواز آ رہی ہے کہ یا حبیب ہے میرے رسول ہے میرے حبیب. آخری تصویر پیغمبر کہہ چکی. پیغمبر کی زبان سے آیا لبیک لفظ آ گئی اور وہ دوبارہ میں حاضر میں حاضر. لا من جاء الا الیک ولا من جاء من غیر الیک, میرے علاوہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں. اور وہ دروازہ دوسرا دروازہ کھلا, دوسرا دروازہ کھلا تو چھٹا پردہ سامنے آیا. پیغمبر نے چھٹے پردے کو دیکھ کے اللہ اکبر کہا. ساتواں پردہ سامنے آیا. یہ سارے پردے اس پر مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں.
پانچویں اللہ ہو کر پیغمبر کی زبان سے نکلتا اور ساتواں پردہ ہٹ گیا مگر اب کوئی دروازہ نہیں, اب کھلا علاقہ آ گیا جناکہ پیغمبر کی زبان پر دعائیں توفیق آ گئی. اور کیا تو بچیا ملنی قطر سماجا کی وجہ سے علی سب مسلمہ, یہ دعا پیغمبر کی زبان سے آ گئی. معصوم نے فرمایا اسی لیے نماز کی شروع میں سات مرتبہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے اور تین اللہ اکبر کے بعد ایک دعا پڑھنا مستحب ہے, کیونکہ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے دروازہ کھلا تھا. پھر دو اللہ اکبر کہو اور پھر ایک دعا پڑھنا مستحب ہے, اور پھر آخر کے دو اللہ اکبر کہو اور یہ دعا ہندی بچہ تو بچیا نندی قطر سماجا کے ہوگا, یہ دعا پڑھنا مستحب ہے. کیونکہ پیغمبر عرش الہی پر معراج کے دن جو نماز پڑھی ہے اس میں یہی ترتیب تھی. اب پیغمبر اسلام کی سات تبدیلی مکمل ہو گئی. اگر یہ ساری چیزیں رسول کے لیے فرشتے پیچھے سب بنائے کھڑے مگر فرشتوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا, ویسے بھی ان کی آنکھیں نیچے کیونکہ ان کو پتا کہ سید رسول منتہا کی آنکھیں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. جیسے ہی ساتواں پردہ ہٹا پیغمبر نے بچہ تو بچیاں مل رہی جسے جوائیں شوقی کہا جاتا ہے اس کی تلاوت کی, ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے میرے ابھی اب تم میرا نام لو. بس پیغمبر نے سنا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, معصوم دے رہے اسی لیے تقریب کے فوراً بعد بسم اللہ کہنا ضروری واجب ہے. یہ آواز آئی کہ اے میرے رسول میں تمہیں جہاں تک لے کے آیا, میں تمہیں جہاں تک لے کے آیا اب تم میری میرا فکر کرو. پیغمبر نے کہا الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا, اور دل میں کہا شکر للہ. آواز ہے میں ابھی تم نے میرا شکر ادا کیا اس لیے میرا دوسرا نام لو. اب پیغمبر کوئی بھی نام لے سکتے مگر پیغمبر اسلام معراج کے سفر میں اپنے امتیوں کو کتنے عذاب سے دے دیا ہے, اور اس پیغمبر نے کہا رحمان الرحیم رحمت والا نام لیا. سنا کی دوسری آیت رحمت والی بنی, پھر خدا میں اور رسول میں بات ہوتی رہی اور الگ کا پورا پڑھتا رہا یہاں تک کہ ملک بازیل تک بات پہنچ گئی. روایت یہ کہ جب پورا سورا مکمل ہوا تو پیغمبر نے مرتبہ کہا الحمد للہ رب العالمین, آج کی اگر کوئی الحمد کرے تو اس کے اختتام پر نماز میں یہ پڑھنا مستحب ہے. آپ آ گئے کہ میرے حبیب تم نے میرا تذکرہ تو کر دیا مگر میری معرفت بھی تو بیان کرو. پیغمبر نے قل ھو اللہ کی سورہ کی تلاوت شروع کی اور اس کے آخر میں سزا لے کر اللہ ربی کہا, اور جیسے ہی پیغمبر نے خدا کی معرفت بیان کی خدا کا ذکر کہنے خدا کس منزلت پر جیسے ہی یہ بتایا ایک نور ہے خدا, اس خدا نے خدا کے شور پیغمبر کے سامنے آ کے چمکا. یہ پیغمبر کو انعام ملا اور اللہ پڑھنے کا. اگر ایسا نو کہ پیغمبر اسلام کا جسم کا تھا اس نور کی عظمت کو دیکھ کر پیغمبر چھپ گئے, اس طرح سے یہاں سے نیچی ہوئی کمر جھوٹی اور پیغمبر کی زبان سے نکلا سبحان رب العظیم و بحمدہ. معصوم نے کہا بس اس کے بعد رکوع اس طرح سے کرا پایا اور اس کے اندر سبحان رب العظیم و بحمدہ بھی کرا پایا. پیغمبر اسلام کے جب خدا کی تعریف تھی پیغمبر کے دل کو ذرا قرار آیا, پیغمبر سیدھے کھڑے ہوئے. اچھا اب جو پیغمبر اسلام شکر ہے اور باتیں ہو رہی یہ فرشتوں کی دیکھ رہی, اب جو پیغمبر سیدھے کھڑے ہوئے تو پیغمبر کے کان میں فرشتوں کی آواز آئی. فرشتوں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اسے سن لیتا جو فرشتوں کو سنایا جا رہا. ادھر پیغمبر نے یہ کہا کہ غور میرے نہیں سنتا اور ایسا جو پہلے لوگ سے بھی بڑا جو پیغمبر اللہ اکبر کہہ کے سلسلے میں گر پڑے اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پیغمبر کی زبان سے آیا. معصوم کہتے اسی لیے رسول کے بعد نماز میں سجدہ قرار پایا, جب فکر خدا کیا ایک مرتبہ نے سات مرتبہ پیغمبر کی دل کو قرار آیا. پیغمبر دیکھتے جیسے ہی بیٹھے جب پیغمبر نے تعریف خدا کے کیے خدا نے دوسرا نور اپنا داخل کیا. پیغمبر کے دل میں دوبارہ روز کی خبر تاری ہوئی اس لوگ خدا دوسرے سکے میں پیغمبر دے کر خدا کا رکھنے آنا تھا اور اس کے بعد بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو حکم ہوا کہ میں تیرے ابھی تم کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائے. پیغمبر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ جو ہے للہ ہوگا خود رہتے ہی معقوم ہوگا خود ہے خدا تیرے لیے جو ہی طاقت کی مدد سے میں بیٹھا تھا اسی کی مدد سے میں کھڑا ہو رہا. آواز ہے یہ تیرے ابھی تم نے میرا ذکر دیا ایک مرتبہ پھر تو تصویر کر دو. پیغمبر نے الحمد کا پورا پڑھا اور خانے کی جو آواز آئی کہ تیرے ابھی اب تک تم میرا تذکرہ کر رہے اب تم اپنا اور اپنی گھر والوں کا تذکرہ بھی کرو. پیغمبر اسلام خاموش آواز آئی کہ انہیں اللہ پر لیکن انہیں اللہ قیامت میں کسی امام معصوم کے وجود کی بنی پیغمبر نے انہیں اللہ کا پورا پڑا. اب پیغمبر کے خان والے کا تذکرہ شروع ہوا اور جیسے ہی انہیں اللہ کا پورا پڑا اسی ترتیب سے وہ تین لوگ بن گئے کہ جس سے پیغمبر پھر رکو میں گئے پھر دو شکوں میں گئے اور دو شکوں کی بات میں بیٹھے بچانا پوچھنے سے ابھی تمہاری عبادت سے ہم نے تمہاری ساری امت کو رکھ دیا پیغمبر نے یہاں سے بات کرے کہ بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ وخیر الاصناف كلها لله بس جیسے ہی پیغمبر نے ثابت کی اور اس کے بعد گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی لوگ فرما گزار کی ہمت دی ہے رسول کو تو پیغمبر اسلام خدا کی گواہی دے رہے ہیں ابھی اپنا بھی تبصرہ کرو محمد نے اپنا بھی تبصرہ کیا محمد رسول ہو آباد ہے اپنی سہنے کو بھی تبصرہ کرو محمد نے مرتبہ پڑا وطن میں الگ انا بہتی خدا بندہ تیرا دروس مسکر بھی ہو میرے اگلے بہت کر بھی ہو ادھر پیغمبر اسلام ادھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑے پیغمبر نے کہہ دیتا کہ اپنے اکیلے نہیں بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انڈیا بھی میرے پیچھے پڑے پیغمبر نے سب کو دیکھنے آواز دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام انڈیا کو رسول سلام کرتے ہیں اور بس یہی تھے رسول کی نماز ختم ہوئی ہم معقول کہتے ہیں جس وجہ سے نماز میں وضو ہوا جس وجہ سے نماز کے لیے طریقہ بنا اور نماز یہاں سے مکمل ہوئی سب کو اور کوئی مجھے معقول کو کہ پیغمبر کا سفر آگے بڑھے گا معقول فرما رہے کہ رسول کو انڈیا کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے مگر جو فرشتے سلطان کی طرح کی آواز سن کے آئے انہوں نے شکر کیا سرور دکھانا نماز سے ہم بھی کبھی کھولنے کے لیے آئے آواز آئی کہ تیرے حبیب تالا کے فلن نماز پڑھو یہ جمعہ کا دن تھا اور زہر کا وقت تھا اچھا کتنی عجیب بات دنیا میں رات چل رہی ہے تاکہ مسلمان کا دن چل رہا ہے زہر کا وقت ہے جمعہ کا دن پیغمبر اسلام نے فرشتوں کو سنانے کے لیے نماز زور سے پڑھی اسی لیے جمعے کے دن زہر کی نماز مگر کوئی گھر میں بھی پراٹھا پڑھے تو زور سے پڑھنے کے صاحب ہم سلم زور سے زہر کی نماز پڑھ لے ہمیں ہر داخل ہو کر دی اگر محبوب کے ہاتھ نہیں غلطی ہوئی مگر سنے تو اس لیے زور سے پڑھنا مستحب ہوئی اس کے بعد محفوظ نے کہا کہ کیونکہ فقط دو رکعت نماز رسول نے پڑھی اس لیے کسی بھی نماز کی دو رکعتوں میں شک نہیں ہونا چاہیے اگر پہلی دو رکعتوں میں شک ہوا رکھتا ہے تو نماز کافی لیکن پیغمبر نے جو پہلی دو رکعتیں پڑھی وہ پورے یقین کے ساتھ پڑھی پورے اطمینان کے ساتھ پڑھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا اچھا ایک روایت کے طرف بات کیا میں پہلے بتا دوں پیغمبر اتنا فرشتوں کو امامت کراتے پھر کہیں کہتے سجدہ الملتحہ وہاں پہ عصر کا وقت آ گیا پیغمبر نے نماز عصر وہاں پہ پڑھی وہاں کوئی فرشتہ نہیں تھا پیغمبر نے آہستہ پڑھی جماعت نے کہا اس لیے نماز عصر آہستہ پڑھنے کا حکم دینا مغرب کے وقت پیغمبر واقف آ رہے تھے ادھر کو ملتحہ سے نکل کے دوبارہ ساتویں مقام پر آئے تھے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز وہاں پہ پڑھی تھی اور اس کے کہنے سے ہم سننا چاہتے ہیں اس لیے پیغمبر نے نماز بلند کری صبح کی نماز پہلے آسمان کے رسول پہنچ چکے اور دنیا میں داخل ہونے والے ہیں وہاں کے فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول ایک نماز ہم بھی آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں صبح کی نماز کی پیغمبر نے وہاں پڑھی اور نماز بلند کری تو معقول نے کہا اس لیے دو نمازیں آہستہ ہیں وہ یہ دو نمازیں قدرت الملتحہ کے اندر پڑھی گئی جہاں سے کوئی نہیں ہے سننے والا خدا کو تو ضرورت نہیں آہستہ تین نمازیں قدرت الملتحہ کے باہر پڑھی گئی ہے جہاں فرشتے سننا چاہتے ہیں اس لیے تین نمازوں کی پہلی طور کرتے تازہ کے فلن پڑھنے کا حکم ملا کہ تو ضمنی بات آ گئی پیغمبر نے تمام فرشتوں کو نماز ادا کروائی اور آخری نماز یعنی نماز کے آخر پیغمبر نے دیکھا کہ تمام انبیاء بھی میرے قریب آ چکے ہیں جو سب کو کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کو تمام انبیاء نے یہ نماز پیغمبر سے اور یہ تو میں غلط ہے کہ پیغمبر کی اتنا کے بغیر پڑھی لیکن ظاہری طور پر وہ شروع نہیں وہ باقی ان کے قابل ہوئے اچھا یہی پر کچھ ایک نماز کا جواب ہوگا دو روایتیں ایک روایت یہ ہے کہ برہن نے سوال پوچھا تھا مانا ایک روایت یہ کہ دشمن نے ہمیں کارجی نے سوال پوچھا اور کس طرح سوال پوچھا تھا یہ دشمن ہمیں دونوں کا سوال ہے دشمنی ہمیں پہلے روایت یہ جسے مانا سلونی سلونی کا اعلان کر رہے ہیں ممبر پوچھا تھا خاصی کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ جان نماز آپ سے وہ سوال کروں گا جس کا جواب آپ کبھی نہیں دے سکیں گے ایک مرتبہ مولا مجھے کون سا سوال تاکہ بتائیے رسول خدا میں اور ان سے کہنے کے آخری رسول میں کتنا فرق ہے پانچ سو سال تک جناب عیسا کے 571 سال کے بعد نہیں بلکہ 700 سال کے بعد پیغمبر کی ولادت ہوئی 500 سال کا فرق ہے رسول میں اور عیسا میں جو آخری نبی تھے رسول سے پہلے وہاں کئی کرنا چاہ میرا بس الگ رسول چاہے میرے ابھی جن رسولوں کو سوال کروں کہ کیا ان کو عید خدا کا پابند نہیں بنایا گیا ہے اب وہ باقی کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے رسول سے چند رسولوں سے سوال کرو موسا جو آخری رسول ہے 2500 سال پہلے تو موسا کو اور پہلے ہوں گے یاہین کو اور پہلے ہوں گے روح کو اور پہلے ہوں گے یہ بتا کہ رسول کہاں بھی سوال کر سکتے ہیں رسول کو نہ تو سہ پاٹ آ رہے ہیں میں نے کائنات میں سفر یہی میرا سوال. تو جب ساتویں آسمان پر ساتویں آسمان پر میں رسول پہنچے تھے اور تمام انبیاء میں آ کر ایک نماز تو بیت المقدس میں پڑی, ایک نماز ساتویں آسمان پر تمام انبیاء میں آ کے پڑی. اس وقت یہ سبھی نماز قبول, اس وقت سوال ہوا تو ہمیں میرے امیر اونچے رسول کتنا اس کو مکلف نہیں بنایا گیا تو ابھی تک جہاں تیری رسالت کے اظہار ان سے نہیں لیا گیا, جہاں تیرے بھائی ابھی کی امامت اور بنایا کے اظہار ان سے نہیں لیا گیا. تو یہ سوال آسماروں پر لے رہا کی رات میرے ابھی میرے رسول نے اس وقت کیا تھا کہ جب تمام انبیاء سب جماعت میں کھڑے تھے. تو یہ فکر سے ملتا پر یہ اور یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ تمام انبیاء عید و خدا رسالت رسول عنایت نبی کو سوال کیا جا رہا اور ساری انبیاء کہہ رہے کہ ہاں یہ سوال ہم سے لیا گیا تھا اور اپنی امت سے ہم نے یہ تینوں پیغام پہنچائے, تینوں پیغام پہنچائے. جب یہاں فطرت المنتہا کا سفر ختم ہو رہا, اب پیغمبر اسلام کو فطرت المنتہا سے آگے بڑھنا. اب اس مقام پر پیغمبر صاحب کو بھی فطرت المنتہا بالکل آنکھوں کے سامنے پیغمبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ ہر آسمان پر ایک نہیں بنا ہوا تھا, مگر اس وقت کے ساتھ جو پہلے آسمان پر سونی چاہے اور دوسرے سے چاندی چاہے اور تیسرے سے سورگت چاہے اور چوتھے سے سبز موتی چاہے اور پانچویں سے سفید موتی چاہے جو پکی نہ دے, تو ساتویں آسمان پر وہ نہیں بنا بالکل فطرت المنتہا کے برابر. تو وہاں پر بھی تو چوکیدار کھڑے ہیں فرید سے پیغمبر اسلام, اب تک فرید سے پوچھا تھا تو نہیں سیکھتا, اب جو یہاں سے پوچھا نہیں سیکھتا ہے تو انہوں نے بھی کہا بنی ہاشم کے اتنا زبان تھا. پیغمبر نے پوچھا مگر سر ہے بنا زبان, ایک مرتبہ شراب ملا کہ وہ نوجوان آپ کے بھائی علی ہیں جن کا پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک سے نہیں رہے اور تب یہ قدرت المنتہا کی قریب آخری واقعہ پیش آئے. اب پیغمبر اسلام کا سفر آگے, پیغمبر اسلام کا سفر آگے جاری, پیغمبر کے قدم آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا کہ جبرائیل گھوم گئے, پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل کوئی تو نہیں آ رہے, کہا اللہ کے رسول تمام فرشتوں کے مقابلے اس مقام سے سب سے زیادہ اللہ کری, مگر لو بنو تو ہم بولا تم نہ ترقی. اب اگر میں انگلی کے دو کے برابر آگے بڑھوں تو میں نہ ترقی بڑھ کے ہاتھ ہو جاؤں گا, یہاں سے میں بھی آپ کے پاس نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول اس کی آگے چار پردے, چار حجاب, ایک نور کا حجاب, ایک تاریخی ہے ظلمت کا حجاب, ایک آپ کا حجاب ہے, ایک پانی کا حجاب. یہ چار حجاب جبرائیل آگے نہیں جا سکتے, اندھیرے کا حجاب ہے, آپ کا حجاب ہے, بھیجنا کو جائیں سوائے آپ کے کوئی آگے نہیں بڑھے گا, اب آپ کو اس منزل سے آگے جانا. بس جبرائیل یہاں رک گئے, ہر پیغمبر اسلام آگے بڑھ رہے ہیں. جب آگے بڑھنے کی بات ہوئی تو یہ میں بتا دوں کہ فطرت المنتہا کے قریب نماز سے کچھ پہلے, جو واقعہ نماز سے پہلے پیش آیا تھا, پیغمبر نے کہا کہ جب میں جنت سے نکل کے فطرت المنتہا پر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے دور کے بڑے بڑے دریا بہ رہے ہیں, نور ہے اور دریا میں بیٹھا چلا جا رہا. وہ کہیں کہ پرو تو ہمارے پاس مگر دور کے دریا ہے اور بے انتہا دریا, اور دور کے دریا کے پاس ایک تاریخی کا دریا بھی اور ایک برف کا دریا بھی. میں نے سوال کیا تھا کہ جو دہی یہ سب کیا چیزیں, اتنے سارے دریا یہاں کی ضرورت, کہا اس کے آگے عرش الہی شروع ہو رہا اور عرش الہی کا نور اتنا کہ اگر یہ نور کے دریا بھی اتنے نہ تو عرش الہی کی روشنی سے ساری دنیا جل کے رات ہو جائے. یہ نور جو ساتویں آسمان پر یہ عرش الہی کے نور پر اٹھنے والا اللہ کے عزیز کا ساتھ کو آگے جانا. یہاں پر پیغمبر اسلام کے ذمہ اور پر لیے پیغمبر فرماتے کہ جب میں مکے سے بیت المقدس پہنچا تو وہاں میں نے لکھا ہوا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب میں ساتوں آسمان سے پہنچا ہر آسمان پر میں نے یہی لکھا ہوا دیکھا. یہاں تک تو جب میں قدرت المنتہا پر پہنچا تو قدرت المنتہا جہاں سے آگے جانا ممنوع, وہاں بھی جو بورڈ لگا اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور جب میں قدرت المنتہا میں داخل ہو گیا اور عرش الہی پر پہنچا تو عرش الہی پر بھی میں نے یہی بورڈ لگا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پورے جملہ اور سن لیجیے پیغمبر کا, یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہے قدرت المنتہا کے سفر کی. پیغمبر کا جملہ اور سن لیجیے, پیغمبر فرماتے کہ اے علی جس وقت قدرت المنتہا کے قریب میں پہنچا اور پروردگار نے سراہ راست مجھ سے گفتگو شروع کی, وہ تمہارا لہجہ تھا کہ جس میں خدا مجھ سے گفتگو کر رہا, اور اے علی جیسے ہی میں قبلہ کے آگے رہا تو اکیلے ہیں رسول, میں نے یہ چاہا کہ کوئی میرے ساتھ ہو. جبرائیل نے منع کر دی, جبرائیل نے منع کر دی تو اور کون آ سکتا. اس وقت پروردگار تمہاری کیسی اچھا تھی نسل ہوتا انہوں نے تمہاری ایک نسل کو پیدا کیا ایک پورے سفر میں میرے ساتھ رہی. اب پیغمبر کا سفر اس علاقے میں شروع ہو رہا جہاں پہ کئی پردے تھے جو پیغمبر کی نمازوں سے ہٹ گئے. کئی حجاب ہیں جن حجابوں کے پاس ہر کوئی الہی ہے. یہاں پیغمبر کے پاس کوئی نہیں ہے. علی کی نسل پیغمبر کے ساتھ جا رہی ہے مگر کیونکہ وہ تقریر کے معنی کو اتنی اچھی آواز نہیں. آپ صرف خدا کی آواز آ رہی ہے. اب خدا کی آواز آ رہی ہے جس کے سہارے رسول حضرت آ رہے ہیں مگر یہ خدا کی آواز ماض اللہ خدا کی نہیں. خدا جس چیز کو پیدا کر رہا ہوگا اور یہ آواز علی کے لہجے میں ہے. پیغمبر آگے بڑھے. اب جب آگے بڑھے تو پیغمبر نے کیا دیکھا کیا کافی ہوں اس کے بارے میں ایک ہی جملہ کافی کہ جب پیغمبر پورا سفر مکمل کر کے آئے تھے تو جو کہیں قدرت المنتہا کے کھڑے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا سوال کی کہ قدرت المنتہا کے بعد آپ نے کیا دیکھا تو پیغمبر مسکرائے ہیں کہ نہیں وہاں کی باتیں تمہیں بھی نہیں لکھائی جا سکتی البتہ سر باتوں کا تذکرہ کرنے کی اجازت ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. یعنی ابراہیم جیسے سب کو ہلاکتوں کو نہیں بتایا گیا تو امت کو بھی اطلاع نہیں دی گئی کہ وہاں کیا واقعات پیش آئے. البتہ سبھی تمام کچھ روایتیں ہمارے سامنے آ گئی. ایک آپ کو روایت آج کے حد تک کہتا رہا ہوں ان شاء اللہ آئندہ تفریح سفر میرا کی آپ کی تفریح ہوگی. آج ہماری ساری کو شروع کروا پھر جب تم منتہا میں کافلے پکڑا باہر کی کیفیت اور واپسی کا سفر ان شاء اللہ اس کا پندرہ میں کافی روایت آنکھوں روایت یہ کہ خود پیغمبر اعتراف فرما رہے کہ جب میں قدرت قدرت المنتہا میں داخل ہوا وہ سات پردے دو دروازے نیچے پاس چار ہی جاتا تو میں عرش گناہی تک پہنچا. میں نے عرش گناہی کے نیچے کیونکہ روایت میں اخلاقی پہلو بھی ہے جس اعتبار سے میں پیش کر رہا ہوں لیکن اس کی وضاحت نہیں کروں گا. میں نے دیکھا کہ عرش گناہی کے نیچے اونٹوں کی قطار چلی جا رہی اور ایسے قطار ہے کہ جس کی خدا کی نظر نہیں آ رہی جن کی آگ نظر نہیں آ رہی. کتنی لمبی قطار کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں سے جو کہاں سے کرنا. اور یہ قدرت المنتہا کی بات ہو رہی. قدرت المنتہا تو جنت سے بڑا مقام جنت سے بڑا پیسہ کہ سوسان گولا دورے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. قطار خدا معلوم رہا اور ہر قطار پر میں نے دیکھا کہ ہزار ہزار سرپوٹ لگے ہوئے. میں نے سوچا پرور دکھانا کہ کیا چیز ہے. کہا کہ اے ابھی یہ تمہاری بیٹی فاطمہ کا شہر ہے کہ اونٹوں پہ جا رہا اس پتا اور اتنا نہیں معلوم اور ہر اونٹ کے اوپر ہزار ہزار سندوک اور ہر سندوق میں ہزار ہزار کتابیں اور ہر کتاب میں ابھی کے ہزار ہزار سزائیں لکھے ہوئے. یہ سزائیں علی وہ فاطمہ زہرا کا جہیز بنتا لیکن جہیز کے لگ کے پہلو آ گیا تھا تو پھر تو ہم اپنی بیٹیوں کو بھی اتنا جہیز دے لیکن یہ بھی بتائیں کہ کیا جہیز یعنی بیس فضائل علی کیا بیس فضائل علی کیا کیا عقیدہ فضائل علی کیا ہے اتنا ہے انسان کی بتایا یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا اصل جہیز بیس جو دنیا والوں کو پہنچا ہر دن دن سے اللہ کا ابھی اپنی بیٹی فاطمہ کے جہیز کو دیکھتا ہے اور اس کے باوجود جس کے باوجود پیغمبر اسلام سے جب عرش الٰہی کے نیچے اپنی زبان کو حرکت دی یعنی نظام رسالت حرکت میں آئی تو نہ اپنا تذکرہ کیا نہ اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا نہ اپنے داماد کا تذکرہ کیا. اس کو یہ دیکھنے کے باوجود پہلا تذکرہ ہمارا اور آپ کا کر رہے ہیں اللہ کے رسول جو کیا تذکرہ ہے یہ ان شاء اللہ آئندہ منگل کو آپ سماعت فرمائیں گے. آپ کی میری پوری کوشش ہے کہ زیادہ تذکرہ نہ آئے پائے لیکن وہ روایت سکنے بھی نہ پائے یہاں تک وہ صبح پہنچی ہے. لیکن مجھے یہ اندازہ ہو رہا کہ شاید آئندہ تقریر جو ہر صورت میں آتی ہے تقریر ہوگی اس سلسلے معراج کے سفر کو مکمل نہ کر سکے میں اپنی کوشش کروں گا. شاید میں اس سے کہہ رہا کہ شاید ڈیڑھ گھنٹے میری گفتگو ہو جائے کیونکہ آخری تقریر ہے اور اس عنوان کو باہر پورا مکمل کرنا. ابھی جو آخری جگہ آپ نے سنا تو جہیز فاطمہ کیا ہے فیس اس اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے ان واقعات کو سننے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی چند مسائل کی ضرورت اس سے پہلے ایک مرتبہ ضرور کی گزاری پر ہم لگوانے چاہوں گا. زیادہ وقت میں بھی آپ کا نہیں لوں گا اس لیے کہ آپ کا دن میرے لیے خاصا مخصوص دن گزرا. البتہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سارے تذکرے کے بعد بغیر اس مسائل کے ہم یہاں سے برخاست ہو جائیں کیونکہ یہ طریقے سے پورے سفر معراج کے مقصد مقابلے تک ہوگی. اب جو مسائل میرے پاس آئے ہیں وہ بھی مسئلے ہیں جس کو میں بیان کرتا ہوں. مسئلے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں لیکن میں ان کو مختصر کرتا ہوں. ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ کیا نابالغ بچہ کسی مرنے والے کی سزا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے. پہلے وقت پوچھنے والے نے تو مسئلہ پوچھا جب میری عمر 13 سال کسی بچے ہی نے پوچھا میری عمر 13 سال ہے میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے میں یہ چاہتا ہوں ان کی سزا نماز پڑھوں اگر ابھی میں نابالغ ہوں تو کیا اپنے والد کی سزا نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. تو پوچھنے والا تو وہ ہے کہ جو سبرون کی بات کر رہا ہے یعنی اپنی پوزیشن. اسی نے دوسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ کیا کسی نابالغ بچے سے پیسے لے کے نماز پڑھوا سکتے ہیں یا نہیں.